بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله ملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم بائیس تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ النساء کی مستانی آیات کے سے متعلق جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں آیات کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور امت کی ذکر کیے ہوئے مسلمہ نظریے کو سے استفادہ کرنے کے لیے، اپنے نظریے، اپنے عقیدے، اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے اصلاح اور ہدایات اور فیض طلب کیا جا رہا تھا۔ آیت نمبر 46 اور 47 کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر مختصراً ذکر کیا گیا۔ سورۃ النساء اپنی ترتیب کے اعتبار سے مدنی سورت ہے، جس طرح بارہا عرض کیا جاتا ہے ربط جوڑنے کے لیے اور گزشتہ سے پیوستہ مضمون کو متصل کرنے کے لیے، کہ سورۃ النساء کو سمجھنے سے پہلے اس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ضروری ہے کہ سورۃ النساء جو ہے یہ مکی سورت نہیں بلکہ مدنی ہے۔ مدنی سورت سے مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر اس کا نزول ہوا ہے اور اس وقت ہوا ہے کہ جب اسلامی ریاست مکمل طور پر نافذ ہو چکی ہے۔ مفسرین نے اس کا دور 4 ہجری 5 ہجری کے لگ بھگ کا ذکر کیا ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر جب اسلامی ریاست مکمل طور پر قائم ہو چکی ہے تو عقائد و احکام کے ساتھ ساتھ دیگر اور اقوام، دیگر اور مذاہب، دیگر اور تہذیبوں کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہو رہا ہے۔ تو عالم دنیا کے اندر یا دیگر مذاہب کے ساتھ اور دیگر تہذیبوں کے ساتھ مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کے تعلقات یا ایک انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے ساتھ کس طرح کا ربط ہونا چاہیے، آیت نمبر 46 اور 47 اور 48 آگے تک پوری تفصیل کے ساتھ یہ آیات اس مضمون کو ذکر کرتی ہے۔ یوں تو سورۃ النساء اپنے نام کے ساتھ ہی یعنی النساء عربی زبان میں یہ جمع کا صیغہ ہے، عورت کو کہتے ہیں امرأۃن یعنی ایک عورت، جیسا مرد کو عربی زبان میں کہتا ہے رجلن ایک مرد، لیکن اس کی جمع کے بہت سارے مرد ہوں تو الرجال، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ عربی گرامر کا یہ قانون ہے کہ اس کو جب ذکر کیا جاتا ہے ایک عورت کے لیے تو امرأۃن، اور جب اس کی جمع ہوتی ہے تو النساء، تو سورۃ النساء کا نام ہی اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کو اس سورہ مبارکہ کی ابتدا کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. مثلا آئلی زندگی، ہماری فیملی لائف کے حوالے سے اور ہماری گھر کی داخلی زندگی کے مسائل کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، نعتوں کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، رضاعت کے حوالے سے، وہ کون خواتین ہیں جو ماں کا درجہ اختیار کرتی ہیں، ان کی تین اقسام کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے جو ماں کے مرتبے میں ہوتی ہے، جس کی تفسیر گزر گئی ہے. اور پھر وہ خواتین جو محرمات ہیں، یعنی ماں تو نہیں ہے لیکن ان سے دائمی طور پر ایک بندے کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے، ان کی حرمت، ان کی تقدیس، ان کے مقام اور عزت کے حوالے سے قرآن کریم نے وہ رشتے ذکر کیے، اس کو ذکر کر دیا گیا ابتدائی آیات کے اندر. پھر ان خواتین کا ذکر ہوا کہ جن کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور وہ مختلف رشتوں کی مختلف جہتوں کو مکمل طور پر واضح کیا گیا. اور اس کے بعد پھر خاندان قائم ہو گیا، نکاح ہو گئی، شادی ہو گئی، اب باہم گھر کی سربراہی کس کے سپرد ہے اور کس کے ماتحت سارے حکم چلیں گے. کیونکہ جب بھی اگر ایک گھر میں یا ایک سوسائٹی کے اندر ہر شخص اپنی جگہ پر خود سر اور ایک حکم بن جائے تو نظام میں انتشار اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن ایک کو حکم اور ایک کو بڑا تسلیم کیا جائے تو پھر احکام کو ترتیب دینے میں اور مسائل کو حل کرنے کے اندر اور اپنے اس ضابطے کو درست کرنے کے اندر یہ ایک نفسیاتی بھی اور ظاہری طور پر بڑا معاون ہوتا ہے. تو اصل حکم تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے کلام کا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عائلی زندگی کے اندر، فیملی لائف کے اندر مرد کو یعنی شوہر کو افسری عطا فرمائی، ان کے حقوق کی پاسداری کے لیے، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اور اپنے ماتحت کی عزت، آبرو، عفت، پارسائی، تعلیم، اخلاق، تہذیب کے حوالے سے وہ تمام معاملات کو مہیا کرنے کے حوالے سے. پھر اس کے ساتھ یعنی جہاں پر عورتوں کے حقوق، عورتوں کی کہ جن سے نکاح جائز نہیں ہے جو ماؤں کے درجے میں، ان کا، ان کے بعد محرمات کا، محرمات کے بعد وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح جائز ہیں، نکاح ہو گیا تو اب گھر کا نظام کیسے چلے گا، اس تمام ترتیب کو ذکر کرنے کے بعد، اگر کیونکہ تقاضا بشری کے اعتبار سے میاں بیوی کی فکریں باہم مل نہ سکیں اور مزاج میں درستگی نہ آئے اور کوئی جدال یا کوئی نزاع یا کوئی جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر سورۃ النساء نے یہ پوری ترتیب شروع سے خاندان کی ذکر کرنے کے بعد کہ گھر آباد ہو جانے کے بعد گھر کس نظام پر چلے گا، اور اب پھر اگر اختلاف کسی نوعیت کا ہو جائے تو میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد اگر اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کو حل کرنے کا طریقہ شوہر کو کیا دیا گیا ہے، بیوی کو کیا دیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر معاملہ اتنا سنگین ہو جائے کہ شوہر اور بیوی کے باہم رابطے اور دونوں کا ایک دوسرے سے صلح کرنے کا معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، تو پھر سوسائٹی کے خاندان کے بڑے لوگوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ باہم شریک ہو کر، داخل ہو کر اور اس مذاکرے کے اندر، اس معاملے میں، اس اختلاف میں شامل ہو کر اس گھر کو بچانے کی کوشش کریں. یہ پوری تفصیل تقریباً آیت نمبر 40 کے لگ بھگ تک ذکر کرنے کے بعد، اس کے بعد اب یعنی اسلامی زندگی، اسلامی طرز زندگی اور خانگی زندگی، خانگی زندگی، عائلی زندگی کے بعد تقریباً 40 کے قریب آیات اس سے متعلق نازل ہونے کے بعد، اب مدینہ منورہ کے اندر دیگر مذاہب جو آباد تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب، تعلق، رابطہ اور باہم سلسلہ کیا ہوگا اب ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں سب سے پہلے ان کے عقائد کو ذکر کیا گیا کہ جو تہذیبیں تمہارے سامنے ہیں اور جو مذاہب تمہارے سامنے وہ کون ہے. یعنی مکہ مکرمہ میں تو تمہیں کھلے مشرکوں کا سامنا ہوا اور کھلے کافروں کا سامنا ہوا، ان لوگوں کا سامنا ہوا جو سرے سے یا تو خدا کے منکر تھے یا خدا کی ذات میں براہ راست، معاذ اللہ، صفاتی طور پر شرک کے قائل تھے اور انہوں نے مورتیاں بنا رکھی تھی اور مورتیوں کو وہ خدا کا درجہ دیتے تھے اور بلکہ اس کی عبادت کرتے اور اس کو الہ یقین کیا کرتے تھے، معبود یقین کرتے تھے. لیکن اب بتایا گیا کہ مدینہ منورہ میں اب جو تمہارے سامنے مذاہب موجود ہیں وہ اپنے آپ کو بظاہر اہل کتاب کہتے ہیں، آسمانی دین کا کہتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو زمینی دین والا نہیں کہتے. کہ چند لوگ زمینی دین کی وضاحت پہلے کر دی گئی تھی، مذہب کیونکہ وے آف ڈائریکشن کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے اصول، ایسے ضابطے جس پر بندہ اپنی زندگی کو استوار کرے اور اپنی تمام تر صلاحیتیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں ان قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اچھائی کو اچھائی کے راستے پر خرچ کرے اور برائی کے راستے سے بچنے کی کوشش کرے. یعنی زندگی کے گزارنے کا جو قانون ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے، اسی کے جمع مذاہب ہے۔ اب مذہب کی یعنی انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام تر صلاحیت نیکی اور بدی کی رکھ دی ہے، لیکن وہ نیکی کو کہاں پر استعمال کرے گا اور بدی سے کیسے بچے گا، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو قانون دیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم سڑک پر گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے اوپر ہم باقاعدہ نقشے نشانات اور معاملات کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ حالانکہ ہماری گاڑی میں فیول بھی ہوتا ہے، گاڑی بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے، ڈرائیونگ بھی ہم اچھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی نقشہ اور کوئی میپ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں اور جو طاقت ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اس کو اس قانون کے تابع کر کے ہم چلیں تاکہ ہم اپنی منزل پر پہنچ سکیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے اندر تمام تر صلاحیتیں، تمام تر طاقتیں، تمام تر قوتیں اللہ رب العالمین نے رکھی، اور وہ قانون، وہ ضابطہ کہ جو اس طاقت کو اور اس تمام خوبیوں کو بروئے کار لائے اور انسان اپنی حقیقی منزل تک پہنچ سکے، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ مذہب کی جمع مذاہب ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یعنی انسانوں نے مل کر چند اصول ایجاد کے، چند سمجھدار دانا قسم کے فہیم المزاج شخص مل کر انہوں نے کہا جی ہمارے لیے خیر کے راستے کیا ہیں اور ہماری برائی کیا ہے، ہم اپنی زندگی کس طرح گزاریں، کن چیزوں سے ہم پرہیز کریں۔ تو چند لوگوں نے مل کر جو ذہین تھے، فتیم تھے، قوم کے مخلص تھے، انہوں نے اگر کوئی انسانوں کے لیے ضابطہ بنایا زندگی گزارنے کا، کوئی طریقہ بنایا اور اس پر پھر زندگی انہوں نے گزاری، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ زمینی مذہب ہے کہ اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے احکام سے کوئی تعلق نہیں، یہ چند لوگوں نے مل کر اپنی طرف سے اصول ایجاد کیا۔ اور اس کے ناقص ہونے میں اور اس کے بیکار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایک انسان دوسرے انسان کو کیا قانون دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی وہی جذبات وابستہ ہیں جو دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جناب یہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گرد و نواح کے لیے ایسا کوئی قانون ایجاد کرے کہ جس سے وہ خود بچ جائے اور دوسرا اس پر ٹانگ دیا جائے، لیکن آسمانی مذہب سے مراد یہ ہے کہ ایسی زندگی کا قانون اور زندگی گزارنے کا ایسا نقشہ، ایسا ضابطہ کہ جس میں انسان کی کسی خواہش کا کوئی ذکر نہیں، انسان کے کسی مشورے کا کوئی ذکر نہیں، انسان کے کسی طلب کا کوئی ذکر نہیں، وہ براہ راست وحی کے ذریعے جس رب نے پیدا کیا ہے، جس رب نے انسان کے اندر اچھائیاں رکھی ہیں، جس رب نے انسان کے اندر تمام کمالات رکھے، اسی رب نے وہ قانون بیان کر دیا ہے کہ اس اچھائی کو کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں بچنا ہے۔ تو یہ وحی کے ذریعے من جانب اللہ ہوتا ہے، تو اس کو آسمانی دین کہا جاتا ہے۔ آسمانی دین سے مراد یہ ہے کہ یہ زمینی لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو اب مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق ایک زمینی مذہب سے تھا، کہ چند لوگوں نے مل کر اپنے لیے ایک ضابطہ اور قانون پیدا کیا، اور اس میں خرابیاں یہ تھیں کہ جو طاقتور تھا اس نے اپنے لیے اور قانون بنا لیے، غریبوں کے لیے اور قانون بنا لیے، جس کا جتنا دائرہ تھا اس نے اپنے آپ کو سیف کیا، جس طرح آج کل آپ سیاسی تنظیموں کو دیکھتے ہیں۔ تو زمینی مذہب اس لیے بیکار رہا ہے کہ اس میں انسان کی حوث شامل رہی ہے، جانبداری کا اس کے اندر پہلو بہت تھا، اور آسمانی مذہب اس لیے مکمل ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اس میں عادل ہے، انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، جانبداری نہیں ہے اور غیر اخلاقی حرکات نہیں ہیں۔ تو اب مدینہ منورہ میں آ کر مسلمانوں کا سامنا ان لوگوں سے ہو رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو زمینی مذاہب کے متبع نہیں کہتے، بلکہ وہ خود کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا ماننے والا، حضرت ابراہیم کی تہذیب کا وہ نام لے رہے ہیں، حضرت یحییٰ اور زکریا کی محبت کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو اہل کتاب کے لفظ سے یاد کیا گیا قرآن مجید میں، لیکن اس کی تفصیل آگے آیت آئے گی تو ہم اہل کتاب کی تشریح کریں گے، لیکن آیت نمبر خاص طور پر 45, 46, 45, 46, 47 سورۃ النساء کی بڑی غور طلب ہے اس حوالے سے۔ تو اب اس میں یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا سامنا ایسی تہذیب کے ساتھ ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو خود مسلمانوں کی طرح، اہل اسلام کی طرح آسمانی دین اور وحی کا تابع قرار دے رہے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی خرابیاں تھیں کہ جو وحی کے مخالف تھی، حضرت موسیٰ نے ایسی تعلیم نہیں دی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے تاکہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں، دو چیزیں ہوتی، ایک کو دین کہا جاتا ہے، ایک کو شریعت کہا جاتا ہے، کبھی یہ دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس میں بظاہر باری سا فرق ہوتا ہے۔ دین، شریعت، دین کی جمع ادیان آ جاتی ہے، شریعت کی جمع شرائع آ جاتا ہے۔ دین اور شریعت کو تھوڑی دیر کے لیے قرآن کے اس مضمون کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا اس طرح ہٹا کے سمجھ سکتے ہیں کہ دین سے مراد عقائد ہیں، اس میں تو کبھی اختلاف نہیں رہا. حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا خاتم النبیین اور جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دین میں کبھی فرق نہیں رہا. دین ہمیشہ ایک ہی ہے, کیونکہ دین سے مراد عقیدہ ہے, یعنی اللہ کی توحید, انبیاء کی رسالت اور قیامت کا قیام. پھر اس کے ضمن میں فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, تقدیر پر ایمان, جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر ہم اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. لیکن اصل ایمان تو تین چیزوں پر ہے, باقی اس کی تشریحات بن جاتی. ایمان باللہ, توحید پر ایمان کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے, اپنی صفات میں بھی ایک ہے, خود کے ہونے میں بھی ایک ہے, اس کائنات کو بنانے میں بھی ایک ہے, اس کائنات کو چلانے میں بھی ایک ہے. جس طرح اس کے ہونے میں کوئی شریک نہیں, اس طرح کائنات کو بنانے میں اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں, اس طرح کائنات کو چلانے میں بھی اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذات و صفات میں اللہ رب العالمین جل وعلا کو ایک یقین کرنا. حضرات انبیاء اکرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے رسول, یعنی اللہ کی طرف سے پیغام دینے والے, پیغام پہنچانے والے اور برگزیدہ مقام پر قبول کرنا, رسالت اور وحی کا عقیدہ ان کے ساتھ رکھنا, معصوم ان کو یقین کرنا, تعظیم و توقیر پر ہم یقین رکھنا, اور اس کے بعد آخرت, ایمان بالآخرت. آخرت کا معنی یہ کہ انسان عبض اور بیکار پیدا نہیں ہوا جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم بھی اگر کوئی حسین و جمیل چیز بناتے ہیں تو اس کا کوئی نتیجہ, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے انسان کو جو کائنات کے اندر سب سے حسین بنایا اور اس کو بنا کر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ یہ ہماری قدرت کا سب سے بڑا شاہکار, ایک ماڈل ہے ہماری قدرت کو دیکھنے کا. تو یہ بیکار تو نہیں پیدا کیا گیا کہ 60-70 سال کی زندگی پائے اور ختم ہو جائے اور کھپ جائے, نہیں, بلکہ اس کے آگے کا بھی ایک مقصد ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا. وہ یہ جو آخرت کا ہے, یعنی قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اس عالم شہادت اور عالم امتحان کے اندر جو نعمتیں ہم نے ان کو دی ہے اس کے بارے میں اس سے باس پرس کی جائے گی. تو یہ تین بنیادی چیزیں جو ہیں یہ عقیدہ اسلام کہلاتے ہیں اور اسی کو دین کہتے ہیں. یہی بات حضرت آدم نے کی, یہی حضرت نوح نے کی, یہی حضرت ابراہیم نے کی, یہی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ نے کی, یہی حضرت داؤد و سلیمان نے کی, یہی حضرت یحییٰ اور زکریہ نے کی, یہی حضرت ذوالقفل و خضر نے کی, اور یہی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو دین کے اندر کبھی اختلاف نہیں رہا. دین سے مراد جس طرح میں نے عرض کر دیا آپ کے سامنے عقائد ہیں. عقائد میں اگر اختلاف ہو گیا تو پھر دین کیسے باقی رہے گا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ تنظیم جب بنتی ہے تو ایک منشور اس کا مرتب کیا جاتا ہے, منشور تبدیل نہیں ہوتا جو بنیادی طور پر ہے. اس کے بعد جو اس کے لیڈر ہیں, جو اس کو چلانے والے لوگ ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, لیکن پابندی اس آئین اور منشور کی ہوتی ہے. تو اسی طرح چلانے والے جو ہیں اس پر وہ حضرات انبیاء اکرام ہیں, اور جو منشور ہے, جو آئین ہے, وہ عقیدہ ہے, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو عقائد میں کبھی اختلاف نہیں رہا, شرائع مختلف رہی. شرائع سے مراد احکام, ظاہری پریکٹیکل طور پر کوئی طریقے, یعنی اعمال اور احکام, فروعات, لوگوں کی طاقت, طبیعت, مزاج, ماحول کو دیکھ کر اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے ان کے لیے آسانیاں کی, یس ان کے لیے احکام کو مختلف رکھے. جس طرح کہ دیکھیے نمازوں کی کیفیت کو آپ دیکھ لیں, روزوں کی کیفیت کو دیکھ لیں, تو جس طرح اب یہاں پر ہے اس طرح حضرت موسیٰ کی شریعت میں نہیں تھا, اس طرح حضرت عیسیٰ کی شریعت میں روزے کی صورت میں تھی. تو احکام مختلف ہوتے ہیں, عقائد مختلف نہیں ہوتے. اب ان دونوں کو سمجھ لینے کے بعد اب آئیے کہ مسلمانوں کا سامنا اس قوم سے ہو رہا ہے جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ رہی ہے. پہلے تو مشرکین کے ساتھ تھا, کفار کے ساتھ تھا, اب ان کے ساتھ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ اپنے مزاج میں بڑے متکبر تھے. انہوں نے اسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کو قبول کرنے سے سخت انکار کیا, جبکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہر نبی کا ماننے والا دوسرے نبی کی بھی تصدیق کرے گا اور اس کے دین کی بھی تصدیق کرے گا, کیونکہ دین ایک ہے. یعنی مسلمان, یعنی میں اور آپ, الحمدللہ اگر نبی پاک خاتم النبیین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو جس طرح ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم پر لازم ہے, اس طرح ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں. اس طرح مجھ پر اور آپ پر یہ بھی لازم اور ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ, الغرض تمام انبیاء, جس کو ہم آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی کہتے ہیں, کہ جس طرح میں اپنے نبی پر ایمان لا رہا ہوں اس طرح سارے نبیوں پر ایمان لا رہا ہوں, سارے رسولوں پر میں ایمان لا رہا ہوں. تو یہ شریعت مطہرہ اس چیز کو ذکر کرتے ہیں. یہود جو تھے وہ اپنے تکبر میں, اپنی نخوت کے اندر اور دین کی شکل کو بگاڑنے کے, انہوں نے اپنی مرضی سے, وہی نام تو ان کا آسمانی دین کا تھا لیکن وہ صورت بالکل زمینی دین کی بن چکی تھی. ان کے چند علماء اور ان کے احبار میں دین کی تشریحات کو تبدیل کر دیا, نظریے کو تبدیل کر دیا, جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دینا, حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دینا, ٹھیک ہے نا, خود کو یہ کہنا کہ ہم تو بالکل مبرہ ہیں, ہم تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی معصوم ہیں, ہم اگر بڑے سے بڑے کام کر دیں, کسی بندے کو مار دیں, شراب پی لیں, زنا کر لیں, یہ کر لیں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے لیے, کیونکہ ہماری مثال تو ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں, جو سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود کا یہ متکبرانہ لہجہ ذکر کیا کہ نحن ابناء اللہ واحباہ. نبی پاک سے کہنے لگے ہمیں آپ کے دین کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کی رسالت کو قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں. نحن ابناء اللہ واحباہ, ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے ہیں, یعنی ہم پر تو اتنا بھی گناہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک عام آدمی پر ہوتا ہے, بلکہ اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ ہو سکتا ہے, تو ایسا گناہ ہم پر ہے. یعنی اپنے آپ کو بالکل انہوں نے پارسا تسلیم کیا, اور دین اسلام یعنی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت تھی اس کا انکار کیا. جبکہ قرآن مجید کس بات کو ذکر کرتا ہے, آپ دیکھیے کہ آپ سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو یہاں پر پانچ مومنین کے خاص صفات کو ذکر کیا گیا کہ مومن کون ہے. فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, الف لام میم جس کا معنی اللہ اور اس کے بتائے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ جو کتاب ہے یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. ہدل للمتقین, یہ متقی اور پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی. اب وہ کون ہے متقی پرہیزگار, صاحبان ایمان کون ہے, اب ان کے صفات آگے شروع ہو گئے. الذین یؤمنون بالغیب, مومن وہ ہے جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. جو نبی نے کہہ دیا, جو نبی نے بتا دیا, جنت کو اس نے نہیں دیکھا, دوزخ کو اس نے نہیں دیکھا, خدا کو اس نے نہیں دیکھا, معاملات کو نہیں دیکھا, آخرت کو اس نے نہیں دیکھا, لیکن نبی نے بتایا, تو الذین یؤمنون بالغیب, بن دیکھے ان تمام چیزوں کی نبی کے قول کی تصدیق اور اس کی رسالت پر یقین کرتے ہوئے, سچائی پر یقین کرتے ہوئے ایمان لے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرما الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ, مکمل نظام شریعت کو قائم کرتے ہیں اور نمازوں کا قیام کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون, اور اللہ نے جو رزق دیا ہے حلال ذرائع سے اس کو کماتے ہیں, اور جہاں جہاں اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر اس کو خرچ کرتے ہیں. یہ تین صفات پہلے آ گئی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرما مومن کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اے نبی مکرم, جو آپ پر کتاب اتری ہے اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں, اور آپ سے پہلے جتنے نبیوں پر کتاب اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. یہ چوتھی نشانی مومنین کی سورہ بقرہ کے اندر ذکر کی گئی. اور آخری پانچویں نشانی کیا ذکر کی گئی, وہ بالآخرتی ہم یوقنون, اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس پر اس بات پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو ان عقیدے پر کر ہدایت پر ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے. تو یہ پانچ صفات جو ذکر کی گئی ہے, یہ پانچ بنیادی عقیدے, یہی پانچ باتیں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کی تھی. اب یوں سمجھ لیجیے, یہی پانچ عقیدے سورہ بقرہ کے اندر شروع میں, یہی بات حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کی تھی, یہی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے کی, یہی حضرت نوح نے اپنی قوم سے, یہ ہے دین. اور دین کی یہ مسلم چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی اور تبدل گویا کہ لازم نہیں آتا. یہود نے کیا کیا, یہود کا سب سے بڑا مسئلہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا وہ تکبر تھا. ان کو سب سے بڑا غرور یہ تھا کہ جناب جو نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر تھا یہ یہاں سے چینج ہو کر عرب کی طرف کیوں گیا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سے مشورہ کس نے مانگا ہے, جس نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس نے حضرت ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا, اور اسی رب نے حضرت اسماعیل کو عرب کے اندر بھیجا, اور اسی رب نے خاتم النبیین کا تاج اپنے محبوب آدم جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا. یہ تم بیچ میں مشورہ دینے والے اور اپنی طرف سے رائے قائم کرنے والے, اپنے طرف سے خدائی فیصلوں کے مقابلے پر کھڑے ہونے والے کون ہوتے ہو؟ اور پھر قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ ان کی دوسری برائی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے, خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو پچھلے انبیاء کی ذات کے مصدق ہیں یعنی تصدیق کرنے والے, اور پچھلے جتنے انبیاء گزرے ہیں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے کی بشارت دی تھی, اور اللہ نے عقیدے کے اندر یہ ربط یہ تعلق کو جوڑ دیا ہے کہ جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آنے کے بارے میں, خاتم النبیین کے آنے کے بارے میں کہیں گے, اور کہنے کے ساتھ اس بات کا بھی اقرار کریں گے کہ وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے, اور ہمارے بعد اگر آئے تو ہمارے ماننے والے سن لے کہ وہ ان پر ایمان لے کر آئے. یہی بات حضرت عیسیٰ نے کی, یہ حضرت موسیٰ نے کی, اس کا انکار یہود کو بھی نہیں تھا. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر دیگر جگہ ذکر کیا کہ محبوب یہ تیرے سامنے کھڑے ہو کر جو تیرا انکار کر رہے ہیں یہ ڈھیٹ بن رہے ہیں, یہ تکبر کر رہے ہیں, یہ انعام کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ تجھے اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں جتنی اچھی طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. یعنی باپ اپنے بچوں سے زیادہ کس چیز کو, کیونکہ اس سے پیدا ہوئے, اس کے گھر میں پلے, سب چیز جانتا ہے کہ ان کی حرکت کیا ہے, نقل کیا ہے, صورت کیا ہے, شکل کیا ہے, نسب کیا ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب جس طرح یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں نا اس طرح تجھے جانتے ہیں, لیکن جب تو ان کے سامنے آ گیا تو یہ تکبر کر گئے, یہ انانیت کی طرف آ گئے, تیری کتاب کا انکار کر گئے, بلکہ یہ خود پوری دنیا کے چپا چپا چھانتے تھے کہ تو آئے گا کہاں پر, اور انہیں یہ بھی بتا تھا کہ تو آئے گا نخلستان میں, عرب کے علاقے کے اندر آئے گا, اور اسی وجہ سے یثرب کی زمین یعنی مدینہ منورہ تو اب کہا جائے گا, مدینہ بننے کے بعد تاریخی تناظر کے اندر اگر یہ صرف کہہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن یوں اب فضائل کے طور پر یا اب ڈائریکٹ اس معاملے کو متصل بیان کے طور پر یثرب کہنا یہ گناہ ہے, کیونکہ یثرب بیماریوں کا, آسودگی کا اور پھٹکار کی جگہ کو کہتے ہیں. تو یہ جو علاقہ جو مدینہ منورہ ہے جس کا پرانا نام یثرب تھا, یہود نے اس کو آباد کیا تھا, کیونکہ یہودی اس بات کو جانتے تھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس یہیں پر ہوگا, وہ ہجرت کر کے یہاں پر آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب کی سرزمین پر آئے تو یثرب پر پاؤں رکھ کر آپ نے اس کو مدینہ بنا دیا. تو یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر, پھٹکار کا گھر, جو بے برکت جگہ. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر یہ منافقوں کا لہجہ ذکر کیا کہ منافقین, کیونکہ یہود کے ایجنٹ تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے اور عقیدت سے بالکل وہ خالی تھے, اور وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ ایسا کوئی عقیدت اور محبت کا جملہ نہ بولا جائے جس سے حضور کی شان ضائع ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ کار یہ تھا کہ ایسا کوئی جملہ نہ کہا جائے جس سے حضور کی توہین ہو معاذ اللہ. تو اب دیکھیے کہ صحابہ کرام جس شہر میں حضور رہتے تھے اس کو توبہ, طیبہ, مدینہ کہتے تھے. تو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ منافقین چڑھ کر مدینہ کو یثرب کہتے تھے. تو لہذا یثرب کا والی کہنا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ کوئی یثرب کو دل سے عقیدت کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا, اور لفظ یثرب اگر بیان کے حوالے سے بھی اس کی زبان سے نکل گیا تو یہود سے اور منافقین سے تشبیہ رکھنے کی وجہ سے یہ گناہ ضرور قرار دیا گیا ہے. وہ اللہ سے معافی بھی مانگے گا, اور لفظ یثرب کے گویا کہ کفارے کے لیے کم سے کم 10 دفعہ مدینہ مدینہ, توبہ توبہ, طیبہ طیبہ کے جملے کہے گا اپنے ایمان کی تازگی کے لیے. تو قرآن مجید میں یہود کے بارے میں یہ باتیں ذکر کی جس کو آپ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں. اب آیت نمبر 47 کی طرف ہم آ جاتے ہیں اور پھر آگے اس مضمون کو ذکر کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, اے اہل کتاب, اپنے آپ کو تم اہل کتاب کہتے ہو, اپنے آپ کو کتاب کا ماننے والا کہتے ہو, تو یہ سن لو, جس طرح ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے, حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے, تو آج بھی اگر کوئی حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہے, حضرت عیسیٰ کا نام لینے والا ہے, اس پر یہ لازم ہے کہ وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا, وہ مومن اس وقت تک نہیں کہلایا جا سکتا, وہ اللہ کی رضا سے اس وقت تک آراستہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے نبی کی رسالت کے ساتھ ساتھ جناب خاتم النبیین کا کلمہ نہ پڑھ لے. لہذا میں نے گزشتہ درس قرآن میں بھی ایک بے ڈھنگی بات کا اظہار آپ کے سامنے کیا تھا کہ کچھ لوگ بے ڈھنگی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہود بھی مومن ہے. ہم نے کہا مومن ہونے کا اطلاق صرف یہ نہیں, اگر آج بھی کوئی شخص پورے طریقے سے اصل کتاب پر ایمان رکھنے والا ہو, تورات پر یا انجیل پر, ابھی تو تحریف کر دی گئی ہے, آج بھی اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والا ہو, شرک کا اس کے اندر شائبہ بھی نہ ہو, مکمل طور پر ان کی شریعت پر ایمان رکھنے والا ہو, پھر بھی اس کو مومن نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ مومن اس کو کہا جائے گا کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مجھے اور آپ کے لیے مومن ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور آخرت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور محبوب اور خاتم النبیین یقین کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہم میں یہ بھی لازم ہے کہ حضرت موسیٰ کو رسول اور اللہ کا کلیم یقین کریں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اللہ کی روح تسلیم کریں, یہ لازم ہے, یہ رابطہ ہے. تو یہود نے ملت کے اتفاق کو توڑا. مسلمان آج بھی اتفاق کی بات کرتے ہیں, بلکہ قرآن مجید نے 28 پارے میں جا کر ذکر کیا کہ آج اگر کوئی شخص حضرت موسیٰ کا ماننے والا ہو اور نام حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ کا لینے والا ہو, وہ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے حضرت موسیٰ کے کہنے پر, حضرت عیسیٰ کے کہنے پر, دراصل ہمارے کہنے پر. تو فرمایا ایک شخص وہ ہے کہ جو ہمارے نبی پاک یعنی خاتم النبیین پر ایمان لا رہا ہے, لیکن پہلے وہ کسی نبی کے ساتھ وابستہ نہیں تھا, عام شخص تھا, کفر و شرک کے اندر تھا معاذ اللہ, لیکن وہ توبہ کر کے پہلی دفعہ وہ دین میں داخل ہو رہا ہے. تو فرمایا اس کو تو نیکی پر ایک اجر ملے گا, لیکن کوئی اپنے آپ کو یہود و نصرانی کہہ رہا ہے اور وہ حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اور پہلے انبیاء پر ایمان پر یقین رکھتا ہے اور اب وہ نبی پاک پر یقین لائے گا, تو فرما اس کو ہر نیکی کے اوپر دو اجر دیا جائے گا. تو اللہ نے ان کی عزتوں کو نیچے نہیں کیا بلکہ اوپر کیا, بلکہ آپ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, یعنی قرآن سے بھی یہ سارے موضوع واضح ہیں, تورات سے بھی واضح ہیں, لیکن میں صرف کیونکہ کچھ سادہ دوست بیٹھے ہیں ان کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے میں مسلم شریف کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. نبی پاک نے شاہ فرمایا لو کانا موسیٰ حیا
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ، کیونکہ حضرت فاروق اعظم بہت فطین ذہین بہت بڑی علمی شخصیت تھی اور اسلام لانے سے پہلے وہ قریش کے سفیر تھے، دیگر مضامین پر ان کی بڑی گہری نظر تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے بعد سرکار کے خاص شاگردوں میں سے، جیسا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ تمام صحابہ کرام کی جماعت حضور کی حیثیت بحیثیت معلم ہونے کے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت بطور تلمیذ اور شاگرد ہونے کے حضور کے، تو اب شاگرد کی صلاح جو ہے وہ استاد کرتا ہے، شاگرد پہلے کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا، استاد پھر اس کو ٹھیک کراتا ہے، ٹھیک کراتا ہے، ٹھیک کراتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کو سند دے دی جاتی ہے کہ ہاں اب میرے علم کو دینا ہو، میری صلاحیت کو دینا ہو، تو یہ ڈگری میں نے اس کو دی ہے اس حوالے سے کہ اب یہ ڈگری میرے علم پر ضمانت ہے۔ تو جب ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا، نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے، دنیا سے بظاہر رخصت ہوتے ہوئے اور رفیق الگ سفر فرماتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں گھٹیا اور ہلکے الفاظ نہیں کہنا، کیونکہ وہ میرے تربیت یافتہ ہے، کل معذور، ان میں کوئی بے انصاف نظر نہیں آئے گا، سب انصاف کرنے والے، تاریخ کے جامع میں ان کو نہیں پرکھنا، ان کی زندگی کی سب سے بڑی تاریخ صحابہ کی جو ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ معصوم تو نہیں ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے تمام معاملات پر اتنے پورے ہو گئے کہ اگر کہیں بھی پر خطا سردد بھی ہو جائے تو اللہ رب العالمین براہ راست ان سے ہم کلام ہو کر ان کی اصلاح کرتا ہے، یعنی ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے کہ اگر کہیں اجتہادی خطا بھی ان سے سردد ہو جائے تو رب فوراً ان سے بات کرتا ہے کہ تم نبی کے اصحاب ہو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم نبی کے اہل بیت ہو، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیے اجتہادی خطا ہونے کے بعد، وہ تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، خطا ہونا ان کے لیے ممکن ہے، لیکن درجہ بزرگی کا دیکھیں کہ اگر خطا ہوتا ہے تو اصلاح رب براہ راست ان کی کرتا ہے، نبی براہ راست ان کی اصلاح کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے کیونکہ ان کا کام آگے بہت بڑا ہے، وہ قرآن کو ہم نہیں جانتے، دین کو ہم نہیں جانتے، یہ صحابہ کی عدالت اور ثقات کی وجہ سے آج ہم قرآن کو سمجھ رہے ہیں، دین کو سمجھ رہے ہیں، جس نے صحابہ کی عدالت پر ہی شک کر لیا، ان کی ثقات پر ہی شک کر لیا تو سارا دین خراب ہو گیا، اس لیے کہ نبی کون تھے مجھے اور آپ کو کیا پتا، یہ تو صحابہ نے ہمیں بتایا، قرآن کیا تھا مجھے اور آپ کو کیا پتا، یہ تو صحابہ نے بتایا، نمازیں کیا تھی مجھے اور آپ، یہ تو صحابہ نے بتائی، اللہ ایک ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا، یہ تو صحابہ نے بتایا، قرآن میرے سامنے مجھے کیا پتا، یہ تو صحابہ نے بتایا۔ تو اگر جو واقعے کو بیان کرنے والے، جو بات کو آگے بڑھانے والے، ان پر اگر جرا ہو جائے گی تو بات تو خود جھوٹ ثابت ہو جائے گی، بات خود مشکوک ہو جائے گی۔ اس لیے اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ سے متعلق اگر یہ بات آئے تو اس میں تاویلاً اس لیے لازم ہے، یا تو اس روایت کو چھوڑا جائے گا، کیونکہ قرآن مجید نے صحابہ اکرام سے متعلق ایک دستور دے دیا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحت الانہار، کہ محبوب جو ایمان لائے تیرے ہاتھوں پر، اچھے عمل کیے، بخش دیا ہم نے ان کو، اور ایسی جنت ہم انہیں عطا فرمائیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہے گی۔ تو اب ان آیتوں کے بعد، یا پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، محبوب ہاں ان سے تربیت کے دوران کچھ ہوا ہوگا، لیکن جب تو ان سے رخصت ہوا اس وقت تیری صحبت، کیونکہ تیرا مقام تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک صاف کرو، اگر یہ پاک صاف نہیں ہوئے تو تیرے منصب پر بات آئے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی پوری خدمت کو جو امت کے لیے کی ہے، صحابہ کے لیے کی ہے، اس پر پورے ستائش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، اے نبی محترم آپ نے تربیت کمال کی کر دی ہے، آپ نے ان کی تربیت کمال کی کر دی ہے کہ اب ان کا دل کفر سے کراہیت کھاتا ہے، گناہ سے کراہیت کھاتا ہے، بخش سے کراہیت کھاتا ہے، اولئک ہم الراشدون، تیری صحبت میں بیٹھنے والے تمام صحابہ جو ہیں، تیرے جو یار ہیں، تیرے جو غلام ہیں، اور میرے جو خاص بندے جو تیری صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، میرے آنے والے بندوں کے لیے مرشد بھی ہیں اور راشد بھی ہیں۔ تو قرآن کی یہ واضح نس آ گئی ہے۔ اب قرآن کی نس کے سامنے ابھی کہا حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا، فلانا نے کر دیا، میں نے کہا اپنے پاس رکھے آپ، تاریخ پر ایمان لانا ہمارے لیے شرط نہیں ہے، ہمارے پر ایمان لانا جو شرط ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر ہے۔ اگر کوئی بات کسی تاریخی تناظر کے اندر بھی بڑے زوردار طریقے پر بھی آئے گا تو ہم اس کو قرآن کے سامنے لا کر رکھیں گے۔ نبی پاک نے تو اپنی حدیث کے بارے میں فرمایا میرے دوستو کہ میری حدیثیں تمہیں ریت کے ذرات کی طرح ملیں گی، صحابہ نے فرمایا حضور کیا ہوگا، فرمایا لوگ اس میں ملاوٹ بھی کریں گے، تو عرض کی گئی حضور ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ آپ کا قول ہے کہ نہیں ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے قول تو قرآن کے سامنے لے جانا، اگر وہ قرآن کے مقابلے پر آ جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہو اور میرا قول ادھر جا رہا ہو تو فرمایا وہ میرا قول نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا قول قرآن سے کیسے ٹکرائے گا، فرمایا جو قول قرآن کی تائید کر جائے تو وہی میرا قول ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کے قول کے لیے قرآن کے سامنے رکھا جائے گا تو تبری ہو گیا، قمی ہو گیا، ابن خلدون ہو گیا، ابن اسیر ہو گیا، ان مورخین کی کیا حیثیت ہے جب رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کے مقابلے پر اس کو رکھا جاتا ہے تو تاریخ کی بھی کیا حیثیت ہے؟ تو لہٰذا میں طلبا سے بھی یہ کہوں گا بڑے متانت کے ساتھ کہ تاریخ کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی وہ آیات جو صحابہ کی عدالت پر، ان کی ثقات پر، ان کی صداقت پر اتری ہے اور آخری دور تک اتری، اس کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے مقابلے میں تاریخ کے اوراق لے کر آئیں۔ اگر تاریخ کی کوئی بات ہمیں بظاہر ملی جلی مل بھی جائے تو ہم اس کے سامنے لائیں، لیکن اگر وہ قرآن کے مضمون سے بالکل الگ جا رہی ہو تو پھر ہمیں تاریخ قمی اسیر تبری اس پر ایمان لانا شرط نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام پر ایمان لانا شرط ہے۔ یہ مختصر وقت میں میں نے ایک اتفاق اور اتحاد کی بات کی ہے، کیونکہ اسی نظریے پر اور اسی نظم پر بندہ قائم رہتا ہے، اور گفتگو کو ہم اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ یہود سے یہی کہا گیا کہ دیکھو تم زیادہ اپنے اندر خوش فہمی پیدا نہ کرو اور اس دین کی طرف آ جاؤ، یا ایہا الذین آمنوا۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل کتاب کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیٹھ کر مسجد کے کنارے پر تورات کا مطالعہ کر رہے تھے تو سرکار تشریف لائے، سرکار نے دیکھا مسلم شریف میں ہے تو سرکار کو جلال آیا اس پر، کیونکہ استاد ہیں، شاگرد ہیں، اس نظریے سے آپ اس کو سنیے۔ فرمایا عمر جب قرآن اتر چکا ہے اور اتر رہا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو یہ بدلی ہوئی، بگاڑی ہوئی، تبدیل کی ہوئی تورات میں تیرے پاس کیا رکھا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے تو اس کو؟ تو حضرت عمر ڈر گئے اور عرض کی حضور میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا اس کو نہ پڑھنا۔ پھر حضور نے آگے بڑھ کے فرمایا یہ تو تورات اپنی اصل شکل میں بھی ہوتی، اب تو یہ بگڑ گئی ہے، اس کو بگاڑ دیا گیا، اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ فرمایا عمر یہ تورات ہی نہیں جس پر یہ تورات اتری ہے، حضرت موسیٰ، فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج مدینے کے اندر موسیٰ اپنی قبر شریف سے آ جائے اور میرے سامنے کھڑا ہو جائے، لما وسیع الا اتباعی، تو میرا کلمہ اور میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنا واضح مفہوم ہے میرے دوستو، جو یگانت پیدا کرتا ہے، جو بڑوں یعنی تکبر کی فضا نہیں بیان کرتا، وہ یونٹی بیان کرتا ہے۔ اور آخری میں ایک حدیث پاک پر اس جملے کو ختم کرتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، یہ وہ کلام ہے جس میں کسی فرقے کسی بات کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت، میری امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں یہودی ہوں اور نصرانی ہوں اور پھر وہ اسی قول پر مر جائے، فرمایا کہ لم يؤمن بالذي ارسلت به، اور اس پر ایمان نہ لائے جو میں لے کر آیا ہوں، فرمایا الا كان من اصحاب النار، وہ بندہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جنتی ہونے کے لیے اس طرح حضرت موسیٰ کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس طرح حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرنا ضروری ہے۔ میں پھر آخر میں درس قرآن کے آخر میں کہا کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد یقین آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، مغرب کے بعد عشاء کی بات کرتے ہیں، تو بالخصوص آپ آیت نمبر 40 سے لے کر 55 تک جو سورہ نساء کی ہے اس کا ضرور مطالعہ فرمائے، اور اس کے تحت مسلم تفسیرات جیسے صدر الفاظل نے لکھی ہے اس کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں شعور قرآن کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ اور یہ سوشل میڈیا پر یا اینکرزوں نے، بعض سوشل میڈیا کے لوگوں نے یا بعض اینکرز نے جو ایک مخلوط، دیکھیں اتحاد بین المذاہب کا کانسیپٹ اور ہے، لیکن مذہبوں کی ساخت کو تبدیل کر دینا اور اس کو مرج کر دینا اور ایک معجون مرکب بنا دینا، اس کے ہم خلاف ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ہر ایک کا تشخص اپنی جگہ پر ہو، اور جیسا عالمی دہشت گردی چل رہی ہے تو عالمی دہشت گردی کے اندر یہ سب کا مشترک مسئلہ ہے، اس میں اگر یہود ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ بیٹھ کر اگر ایک قانون بنائے اس کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مسجدوں کے اندر مورتیاں لانا شروع کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسجدیں عیسائیوں کے لیے کھول دی جائیں، یہ تو مذہب کو ختم کرنے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سنجیدہ اور خوف خدا رکھنے والا شخص دین کو بگاڑنے والی، مسخ کرنے والی اور ماجون مرکب بنانے والی اس شکل کا کم سے کم ایک طالب علم بھی اس بات کا کبھی اعتراف نہیں کر سکتا۔ تو میں پھر عرض کروں گا آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 55 تک کا قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور یہ ہر مسلمان لازم ہے، اور پھر کنزل ایمان شریف سے آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے، اس کی تشریح بھی دیکھ لیجئے۔ یہ صرف اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھ میں بھی یہ شعور پیدا فرمائے، آپ میں بھی یہ شعور پیدا فرمائے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہر قسم سے صرف نظر کرتے ہوئے محض ہدایت کے تصور کے ساتھ استفادہ فیض کر سکے، قرآن کے سامنے زانو تلمس کو ایک شاگردگی کے جذبے کے ساتھ ہم قرآن مجید کے سامنے بیٹھ سکے۔ اللہ رب العالمین اس منتشر مزاج کو اتفاق اور اتحاد کی طرف لائے، اور خاص طور پر اللہ رب العالمین پاکستان کو اس انتشار سے محفوظ فرمائے، فرقواریت کے انتشار سے اللہ محفوظ فرمائے، دہشت گردی کے انتشار سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، اور حالیہ جو روش چلی ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ وطنوں کے اندر، یہ ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا دخل ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی نظریاتی اور اس کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں سچا مسلمان اور ایک اچھا شہری بنایا، ایک اچھا وطن سے محبت کرنے والا بنایا، گرد و نواح کے اندر خیال، گرد و نواح کے اندر لحاظ، اپنے اڑوس پڑوس آنے جانے، ٹریفک کے معاملات، کسی اور کو ترجیح دینا، اشار سے کام لینا، کسی اور کو آپ میں ترجیح دینا، قانون کو فالو کرنا، یہ تمام چیزیں شریعت کے ساتھ، ضابطے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کیونکہ معاشرت کا حصہ ہے جو میرے اور آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باتیں ہم نے بڑی کی ہے اس لیے کہ بڑی باتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سینوں سے اللہ کینہ حسد بغض نکالے، ہمارے دلوں میں اللہ قرآن و سنت کی محبت کو پیدا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر ثابت قدم رہے، ہماری نسل کے آخری فرد کو بھی اللہ رب العالمین پرچم اسلام کے نیچے پیدا کرے اور اسی کے نیچے موت دے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم تمام گناہ گاروں کو اپنے فضل سے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.